السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام اي رب إني مناته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن مناته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الى رمضان. امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے سورہ بقرہ کا 23واں رکوع تلاوت کیا تھا اور آیت نمبر 183 تا 185 تین آیات مبارکہ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور یہ گزارش کی گئی تھی کہ 23واں رکوع میں ٹوٹل 6 آیات مبارکہ ہیں، تین کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے اور بقیہ تین جو ہیں اس کا مطالعہ آپ اس ہفتے کے دوران کر لیجئے گا، خاص طور پر معرف القرآن تفسیر ہے محمد مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، اس تفسیر سے ان 6 آیات سے متعلق ذرا تفصیلی نوٹ اگر آپ پڑھ لیں ایک مرتبہ تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے روزے کی فرضیت، حکمت، غرض و غایت، مقاصد اور خاص طور پر فقہی معاملات جو ہیں وہ ایک مرتبہ اپنے نظر سے گزارنے سے انشاءاللہ ہمارے لیے سہولت ہوگی. امید ہے کہ آپ میں سے اکثر و بیشتر خواتین و حضرات نے ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً 7 دن ہیں، آج جمعہ ہے اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگلے جمعہ انشاءاللہ روزہ ہوگا، تو اس سے پہلے پہلے اس ہفتے کے دوران ان آیات کا مطالعہ ضرور کر لیجیے. 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، یہ 6 آیاتیں مبارکہ ہیں۔ بہرحال پچھلے جمعے جن آیات کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی تھی اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، اور آج انشاءاللہ اکثر و بیشتر ہم احادیث مبارکہ کے حوالے سے رمضان مبارک کی فضیلت اور خاص طور پر قرآن اور رمضان یا روزے کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ پچھلی مرتبہ جو مرکزی آیت تھی وہ آیت نمبر 185 تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے نزول، قرآن کے نزول اور خاص طور پر رمضان میں جو قرآن کا نزول ہوا ہے اور پھر جو رمضان میں روزہ فرض کیا گیا ہے، ان دونوں کو ایک ہی آیت مبارکہ میں جمع فرمایا تھا۔ لہذا اپنے ذہن میں تازہ کیجئے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور اس قرآن میں بینات ہیں، واضح دلائل ہیں، روشن دلائل ہیں، ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے حوالے سے۔ اس آیت کے حوالے سے یہ بات توجہ دلائی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی مہینے کی کوئی سی بھی رات میں قرآن نازل فرما دیتا۔ رمضان المبارک ہی کی عظیم رات، شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، عظمت والی رات، اس میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اسی طرح اگر اللہ پاک چاہتا تو کسی بھی مہینے میں روزے فرض فرما دیتا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض کیوں کیے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بڑا گہرا تعلق ہے قرآن اور روزے کا۔ رمضان المبارک کی رات میں ہی اللہ پاک قرآن نازل فرما رہا ہے، اور رمضان المبارک کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا۔ لہذا جو کلائمیکس تھا گفتگو کا، جو خلاصہ تھا، وہ یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے، یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک اس کا جسم ہے جو مٹی سے بنا ہے، زمین سے بنا ہے، اور اس کی تمام تر ضروریات زندگی، اس کا سکون، اس کا چین، اس کا آرام، وہ سب کا سب وہ ہے، اس کی غذا، وہ سب کا سب وہ ہے جو زمین سے آتا ہے۔ اس مٹی سے اللہ پاک نے پیدا کیا اور بالآخر مرنے کے بعد اسی مٹی میں لوٹا دیے جاتے ہیں، اور بالآخر قیامت کے دن اسی زمین سے دوبارہ نکال لیے جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى، سورہ طہٰ کی آیت مبارکہ ہے۔ اسی مٹی سے، زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد ہمارا جسم اسی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور بالآخر اسی زمین سے دوبارہ نکال لیے جاؤ گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ اسی زمین سے نکال لیے جاؤ گے۔ لیکن یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انسان کا وجود محض اس مٹی پر یا مادی وجود نہیں ہے، جو انسان کا اصل وجود ہے، جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک ہوا، اشرف المخلوقات کہلایا، وہ وجود ہے جس کو ہم روحانی وجود کہتے ہیں، اور وہ روح ہے، روح ربانی جو انسان کے اندر ودیت کی گئی۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، سورہ حجر اور سورہ سواد دو مرتبہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے، کہ جب میں اس آدم کو بنا لوں، سنوار لوں، یعنی اس کے جو خاکی وجود ہے اس کو فائنل ٹچز دے دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب اس کے سامنے سجدے میں گرنا۔ تو گویا مسجود ملائک انسان اس روح ربانی کی بنیاد پر ہے۔ لہذا جیسے اس جسم کی غذا، آرام، سکون، چین کا اللہ پاک نے بندوبست فرمایا ہے، اسی طرح جو ہمارا اصل وجود ہے، روحانی وجود، اس کی غذا بھی رب سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اسے بھی آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، چین آتا ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے، رب سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے سے، رب کے احکامات پر عمل کرنے سے، رب کے بندوں سے محبت کرنے سے، بندوں کی ضروریات پوری کرنے سے۔ وہ روحانی تسکین، اسپرچل سیٹسفیکشن ہے جو کہ انسان کو حاصل ہوتی۔ لہذا اس حوالے سے روزہ بڑا اہم ہے، بڑا بہت اہم ہے، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو در حقیقت اس جسمانی وجود کو ہم کمزور کر رہے ہوتے ہیں. 12 گھنٹے سے لے کر 16 گھنٹے تک روزہ ہوتا ہے. تو درحقیقت جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا, بھوک اور پیاس برداشت کرنا, تاکہ یہ جو جسمانی وجود ہے یہ کسی حد تک کمزور پڑے اور جو اصل وجود ہے روحانی وجود اس کو تقویت حاصل ہو, اس کو توانائی حاصل ہو, اس کو ترفع حاصل ہو رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اور رات کے وقت خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اس کو پڑھ پڑھ کر سنایا جائے جو روح کی غذا ہے, روح کا سکون ہے, روح کا آرام ہے. تو یہ تعلق تھا آپس میں قرآن اور روزے کے درمیان. بارن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. دوسری بات جو پچھلے جمعے عرض کی گئی تھی جو میری گفتگو کا آخری حصہ تھا وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہو جائے, سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت ہے. اگر انسان کو ہدایت حاصل ہو جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے, اس کا مقصد تخلیق کیا ہے, پرپز آف کریشن کیا ہے, اور انسان اس ہدایت پر عمل کر کے اپنا وہ مقصد تخلیق حاصل کر لے یا اس ہدایت کے مطابق زندگی گزار لے, تو دنیا کی ہر نعمت اس کے لیے رحمت بن جائے گی. یہ بات میں نے عرض کی تھی, دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یہ پیسہ, دولت, یہ نعمت ہے. اب اگر ہدایت بھی ہو تو یہ دولت, اس سے رب سبحانہ و تعالیٰ کی انسان رحمت حاصل کرے گا, رب سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کا باعث بنے گا. اس کی مثال بھی دی گئی تھی جناب حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. عشرہ مبشرہ میں یہ 3 اشخاص کے نام میں نے لیے خاص طور پر جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے بے تحاشا دولت تھی, جائیداد, دولت, بے تحاشا اللہ پاک نے ان کو دولت عطا فرمائی تھی. لیکن اس دولت کی نعمت کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو ہدایت جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرما دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دولت جو ہدایت یافتہ لوگوں کو ملی, اس دولت سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کی, اللہ کے دین کی خدمت کی, اللہ کے بندوں کی خدمت کی. نتیجتاً رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, وَرَضُوا عَنْ, اور وہ اللہ پاک سے راضی ہو گئے. تو گویا دولت نعمت ہے, لیکن ہدایت ہوگی تو رحمت بن جائے گی, اور ہدایت نہیں ہوگی انسان کو یہ حقیقت معلوم نہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے, تو پھر بجائے اللہ سے محبت کرنے کے انسان اس مال سے محبت کرے گا اور ناجائز طریقوں سے مال کمائے گا, جائیدادیں بنائے گا. پھر قوم مر رہی ہو, ڈوب رہی ہو, اپنی جائیداد کا وزٹ کرنے لوگ جائیں گے. یہ صورتحال آپ اب دیکھ رہے ہیں. دنیا کی شدید محبت یہ صاف نظر آتی ہے کہ جب دنیا ہی مطمئن نگاہ بن جائے تو پھر انسان کسی اور تک کی پرواہ نہیں کرتا, اس کو صرف اپنے مال سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. صحت مند انسان اگر ہے, یہ نعمت ہے. خاص طور پر اس نعمت کا اظہار یا اس کا تذکرہ کرنا چاہیے, اور اگر ممکن ہو تو مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک مرتبہ ضرور ہاسپٹل جانے چاہیے. وہاں جا کر عبرت کا تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کیا اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے, صحت مند ہے الحمدللہ. ورنہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی موذی بیماری میں اگر وہ اللہ تعالی ہمیں فتنے میں ڈال دیتا, آزمائش میں ڈال دیتا, ہاسپٹل میں پڑے ہوتے یا علاج کروا رہے ہوتے, وہ جو پیسہ ہم نے لوگوں کی جیب سے نکالا ہے اب ڈاکٹر کو بڑی عزت سے دے رہے ہوتے, خدا نہ خواستہ, تو واقعہ یہ کہ یہ عبرت ہوتی ہے. لہذا یہ صحت یہ نعمت ہے, جوانی نعمت ہے. لیکن اگر ہدایت ہوگی تو اسی جوانی میں جو صلاحیتیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں وہ دین کی خدمت کے لیے لگیں گی, دین سیکھنے سکھانے کے لیے لگیں گی, اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگیں گی. زیادہ انرجیٹک ہوگا انسان اور زیادہ متحرک ہوگا اللہ کے دین کے لیے. اللہ کے دین سیکھنے سکھانے کا سب سے بہترین موقع جوانی ہوتی ہے. اسی طرح عبادات کے لیے بھی زیادہ مستعمل ہوگا. صحت مند انسان جب حج کرنے جاتا ہے تو حج کی ایک مشقت ہے. وہ جوان آدمی زیادہ بہتر طریقے سے حج کر سکتا ہے, بوڑھا آدمی تو وہ مناسک کے حج ویسے ادا نہیں کر پاتا. بہرحال جوانی نعمت ہے, اگر ہدایت ہوگی تو یہ نعمت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگی, رحمت کا ذریعہ بن جائے گی. اور خدا نہ خواستہ ہدایت نہ ہو تو پھر انسان اپنی اس جوانی کے قیمتی اوقات کو, انتہائی قیمتی اوقات کو نہ صرف یہ کہ ضائع کر رہا ہوتا ہے بلکہ اکثر و بیشتر خرافات میں, بےہودہ کاموں میں اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. اپنے پیسے کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اولاد ایک نعمت ہے, جن کو نہیں دی بہرحال ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر ہدایت ہوگی تو انسان اس اولاد کی صحیح تربیت کرے گا, اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا. اور اگر ہدایت نہیں ہوگی تو اولاد کی تربیت کی طرف, خاص طور پر فکر آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوگی. بہرحال یہ خلاصہ تھا پچھلے جمعے کا کہ دنیا کی ہر نعمت, مادی نعمت, ہمارے لیے رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر یہ نعمت ہدایت ہمیں حاصل ہو جائے. لہذا اللہ پاک نے اپنی کتاب کو, اپنے کلام کے جو خاص صفت کو نمایاں فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے, یعنی صحت کے ساتھ اور مقیم حالت میں, تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. لہذا اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں ایمان اور صحت کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پر رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے, زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ ہر مومن کی ایک آرزو ہے کہ جلد از جلد رمضان المبارک آئے, تاکہ رمضان کی جو خصوصی فضائل ہیں, جو نعمتیں ہیں, جو سعادت ہیں, وہ حاصل کریں. لہذا اس حوالے سے الحمدللہ چند احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. یہ متفق علیہ روایت ہے, یہ فضائل رمضان کے حوالے سے بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے, اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. متفق علیہ روایت ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے, لہذا کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بہت اہم بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, یہ دو شرائط بڑی اہم ہیں. روزہ یا عبادات جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ یہ عبادات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوں. اللہ پر ایمان, اللہ پر یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھا, یعنی اس روزے کی حفاظت کی اور دکھاوے سے, ریاکاری سے اس عبادت کی حفاظت کی, صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا. اور نمبر دو, اپنا احتساب کرتے ہوئے. یہ احتساب کیا ہے؟ اصل میں یہ روزہ ہم سب کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے. احتساب یہ ہے کہ یہ روزہ ہم کس کے لیے رکھ رہے ہیں, کس کا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور روزے کے دوران صبح صادق سے لے کر افطار تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن پابندیوں کا حکم دیا وہ ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں بحمد تعالیٰ. نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ جنسی خواہشات جو ہیں اس کو پورا کرنا ہے. گویا 12 سے لے کر 14-15 گھنٹے تک اپنے آپ کو ہم کنٹرول کرتے ہیں, اپنے نفسانی خواہشات کو ہم سنبھالتے ہیں رب کی رضا کے لیے. اسی کا نام روزہ ہے فقہی اعتبار سے. یہ احتساب اس بات کا ہے کہ ان 12-14 گھنٹے میں تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکا, لیکن بقیہ 11 مہینے میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا بقیہ گیارہ مہینوں میں بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ رب کائنات دیکھ رہا ہے؟ اور میں نے کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کی بے آبرو نہیں کر، کسی کو بے آبرو نہیں کرنا، کسی کی جان نہیں لینی۔ یہ جو مسلمان ہے اس کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس اعتبار سے روزہ ہمیں احتساب کا بھی جو ہے وہ موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے تو باقی تمام معاملات بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کوئی فائدہ نہیں روزہ رکھنے کا۔ اس دوران جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، غلط کام بھی کیے جا رہے ہیں، تو پھر ایسی بھوک پیاس کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں اگر یہ سیلف اسسمنٹ نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا ومن قام رمضان، اور جس کسی نے بھی قیام کیا، ظاہری بات ہے رمضان کی راتوں میں سے مراد ہے، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، وہی دو شرائط ایمان اور احتساب کے ساتھ، خاص طور پر رات کا قیام تراوی کی شکل میں ہو یا قیام اللیل کی شکل میں ہو، جس کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں قیام کیا، اب اس میں فرض نماز بھی شامل ہے لیکن رات کا قیام خاص طور پر رمضان کی راتوں میں ایک پرومننٹ عبادت ہے، جو حدیث ایک حدیث کے حوالے سے ابھی اور نمایاں ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر، اور جس کسی نے بھی لیلۃ القدر میں قیام فرمایا یعنی نوافل ادا کیے ایمانا و احتسابا، اسی ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو یہ گویا پیرلل عبادات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ دن میں روزہ رکھنا جو فرض قرار دیا گیا، رات کا قیام جو فرض تو نہیں ہے لیکن پیرلل ہونے کی وجہ سے بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اہمیت کے حوالے سے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ روح کی غذا ہے جو رات کے وقت خاص طور پر اس کو جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح امام بیہقی اور مسند احمد رحمہم اللہ، یہ دونوں کے دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، خاص طور پر رمضان میں رات کا وقت قرآن کے ساتھ گزارنے کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، صیام یعنی روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کروائیں گے، شفاعت کروائیں گے۔ الفاظ سنیے حدیث کے کتنے پیارے ہیں، یقول صیام ای رب، روزہ یہ کہے گا کہ اے میرے رب انی مناتہ طعاما و شہواتی بن نہار، کہ اس بندے کو میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکے رکھا، اس نے روزہ رکھا اور میری وجہ سے یہ کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے رکا رہا، فشفعنی فی، تو اے میرے رب تو میری سفارش، میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا مناتہ النوم باللیل، کہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، یہ رات کے وقت میری وجہ سے جاگتا رہا، مجھے سنتا رہا، سناتا رہا، پڑھتا رہا، گویا میری وجہ سے اس نے اپنی نیند قربان کی۔ یہ اصل میں جو انڈر لائن کرنے کی بات ہے، مناتہ النوم باللیل، میں نے روکا اسے رات کے وقت سونے سے، فشفعنی فی، تو اے اللہ تو اس بندے کے حق میں میری سفارش، میری شفاعت کو قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، روزے کی اور قرآن کی دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور یقینی طور پر اللہ پاک ایسے بندے پر رحم فرمائے گا۔ اب حدیث میں خاص طور پر جو آخری حصہ ہے وہ قابل توجہ ہے، بحمد تعالی ہم دن میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن رات کے وقت نیند خاص طور پر وہ قرآن کے ساتھ قربان کرنے کا معاملہ ہمارے یہاں نہیں. جو معاملات ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں, بہرحال اس کو طنز نہیں سمجھیے گا, یہ بہت تلخ حقیقت ہے. ہمارے معاشرے میں رات کے وقت الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. بحمد تعالیٰ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام قرآن حکیم کو سناتے ہیں. یہ بھی معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ایسے آپ کو پڑھتے ہوئے ملیں گے, انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ پاک نے یہ اپنی کلام کو شرف دیا ہے کہ اس معصوم بچے کے دل میں یہ قرآن حکیم محفوظ ہے. بحمد تعالیٰ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے آج کے دور میں. لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن حکیم محض سننے سنانے یا پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں نازل ہوا. ابھی جیسے عرض کیا گیا کہ قرآن حکیم بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے, لہذا عام تراویح جو ہماری مساجد میں ہو رہی ہے بحمد تعالیٰ اس میں پڑھنے پڑھانے کا ثواب تو مل جاتا ہے, لیکن وہاں پر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ قرآن حکیم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور عام لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو بہت تیزی کے ساتھ قرآن پڑھیں. 40 منٹ میں 2 سپارے, یار یہ مولوی صاحب بہت اچھے ہیں, 40 منٹ میں 20 تراوی اور 2 سپارے پڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے. یہ عام ٹرینڈ ہے, عام سوچ ہے اس وقت مسلمانوں کی. لیکن یہ ہمارا المیہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب جس کو اللہ پاک کتاب ہدایت فرما رہا ہے وہ ہم بغیر سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اکثر و بیشتر اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کا ترجمہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا جائے تو آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ روک دیں گے یہ کام کرنے سے کہ خدا کے واسطے اللہ کا کلام ہے, اس کا مذاق نہ اڑاؤ. لیکن اکثر و بیشتر تراویح میں اور خاص طور پر جو شبینے وغیرہ ہوتے ہیں اور 5 روزہ تراویح اور 10 روزہ تراویح, اس میں اکثر و بیشتر قرآن حکیم کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے. لہذا قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارنا, اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہاں تراویح پڑھ لی, 10 بجے گھر آ گئے. اب 10 بجے سوتے تو نہیں ہے کراچی میں, سوتے وہی 12 بجے ہیں. یہ 2 گھنٹے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے مراد ہماری میجورٹی, ذرا غور کیجئے گا. یہ 2 گھنٹے جو انتہائی قیمتی ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ہم ٹیلی ویژن دیکھنے میں لگاتے ہیں, اخبار پڑھنے میں لگا دیتے ہیں, یا پھر یہ کہ اور بےہودہ قسم کی جو باتیں ہیں, غیبتیں ہیں اور نہ جانے کیا کچھ, اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. جبکہ رمضان کی یہ راتیں انتہائی قیمتی راتیں ہیں, لہذا رمضان کی راتوں میں اپنے ان قیمتی اوقات کو قرآن کے ساتھ وقف کرنا, یہ اس وقت کرنے کا کام. بحمد تعالیٰ یہ بات اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے, یہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے. لہذا اگر قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو تبدیلی آئے گی. بحمد تعالیٰ اسی مقصد کے لیے 1984 میں 1984 میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ رمضان میں تراویح سے پہلے 4 رکعت تراویح سے پہلے اس میں بیان کی جانے والا ترجمہ, بیان کی جانے والی جو آیات, پڑھی جانے والی جو آیات ہیں ان کا مختصر ترجمہ, تشریح, پس منظر بیان کر دیا جائے, آیات کا ربط آپس میں بیان کر دیا جائے. اور الحمدللہ اس کے بعد جب قرآن حکیم سنا جاتا ہے تو پھر وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے, وہ محض رسم نہیں ہوتی, وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام محسوس ہوتا ہے اور انسانوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے. تو یہ مشقت ہے جو 1984 میں بحمد تعالیٰ ڈاکٹر صاحب نے شروع کی تھی, 1986 میں کراچی میں اس کو سعادت ملی, 1991 میں اسی مسجد میں جہاں آپ بیٹھے ہیں آج الحمدللہ اس کی اوپننگ کی تھی ڈاکٹر صاحب نے اسی دورہ تجمہ قرآن سے. پہلے نیچے مسجد تھی, پھر 1998 میں محترم ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر سعادت عطا فرمائی, اور 1998 میں پہلی مرتبہ اوپر اس ہال میں 98 میں یہ دورہ تجمہ قرآن کیا تھا جو بحمد تعالیٰ اللہ پاک نے قبول فرمایا, اور ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام جو ہے وہ اس دورہ تجمہ قرآن کے ذریعے پہنچا. یہاں پر وہ ریکارڈ ہوا تھا, پھر بعد میں ARY اور QTV اور دنیا میں اور دیگر چینل سے جس پر وہ چلتا رہا الحمدللہ, اور بڑی تعداد میں مسلمان اس سے مستفید ہوتے رہے الحمدللہ. اس مرتبہ بھی رمضان کی راتوں میں یہ سلسلہ ہوگا اسی قرآن اکیڈمی میں. آپ سے گزارش ہے اپنا وقت فارغ کریں, ظاہری بات ہے زندگی اور موت کو تو نہیں پتا. محترم ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک نے مہلت عمر دی لیکن ان کو اپنے پاس بلا لیا. ہم میں سے بھی ہر شخص کو جانا ہے آج یا بدیر, بہرحال وقت تو آنا ہے سب کا, لیکن بہترین اوقات وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ قرآن کو سیکھنے سکھانے اور کسی ایسی محفل میں لگائے جائیں جہاں سے ہمیں ہدایت حاصل ہو جائے. لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ رمضان کی راتوں کو فارغ کریں, جو حضرات اس مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں وہ قرآن اکیڈمی تشریف لائیں، اور جو شہر کے دیگر اطراف دیگر مقامات پر رہتے ہیں، الحمدللہ کراچی کے 20 سے زیادہ مقامات پر یہ دورہ ترجمہ قرآن یا اس کی جو مختصر تشریح وہ بیان ہو رہی ہے. آپ سے گزارش ہے جاتے وقت ہینڈ بل ضرور حاصل کریں، اور آپ سے قریب ترین جو علاقہ ہو وہاں پر اپنے اوقات کو رمضان میں خاص طور پر فارغ کریں قرآن حکیم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں خاص طور پر رمضان کی عظیم راتیں عظیم ساعتیں قرآن کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں خطبہ سن لیجئے، کیونکہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ روزہ ہوگا، تو اس سے پہلے جو روزے کی اہم تر باتیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں 5 منٹ میں. یہ ایک بڑا عظیم خطبہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عرض کرتا چلوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فارس کے رہنے والے تھے، انتہائی محنت کر کے طلب کر کے ان کو ہدایت حاصل ہوئی. اور کس طرح حاصل ہوئی ذرا پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اللہ کے ایک بندے کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی. اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ وہ اصحاب تھے کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے انہوں نے وقف کی. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے اوقات کو، بہترین اوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کیا. ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک خطبہ نقل کیا گیا ہے، بینکی میں یہ موجود ہے. ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے خطاب فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن. فقالا، اس پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، فقد اظل لکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. وہ عظمت والا مہینہ گویا آیا ہی والا ہے. شہر مبارکن، وہ انتہائی برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں وہ عظمت والی رات عطا فرمائے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں روزہ فرض فرمایا ہے. وقیام لیلہ تطوع، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا نفل قرار دیا، اضافی نیکی قرار دیا. لیکن یہ بات ابھی بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ پاک نے فرض تو نہیں کیا، اگر اللہ پاک چاہتا تو رات کا قیام بھی فرض کر دیتا، لیکن یہ ایک مشقت ہو جاتی. جو واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت مشقت والا عمل ہوتا اگر فرض کر دیا جاتا، تو اللہ پاک نے فرض تو نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت اتنی بیان فرمائی. یہ گویا دونوں پیرالل عبادات ہیں جو کہ بیان فرمائی. بہرحال فرمایا وقیام لیلہ تطوع من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو جو کوئی بھی اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے کوئی غیر فرض عمل ادا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو فرض عمل کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو کوئی اس مہینے میں کوئی فرض عمل کرے گا کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو وہ ایسے ہیں جیسے کہ اس نے 70 فرض ادا کیے. ایک فرض کا اجر و ثواب 70 گنا اللہ پاک عطا فرمائے گا. وہو شہر الصبر، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. وصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وشہر المواسات، اور یہ مہینہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، غم خوارگی کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب یہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، یہ بات پہلے بھی بیان کی جاتی رہی ہے. ایک مادی نعمتیں ہیں، اور بحمدی تعالی غریب سے غریب آدمی بھی کیوں نہ ہو اس کے گھر میں بھی وہ مادی نعمتیں جو ہیں رمضان کے مہینے میں آتی ہیں، پھل فروٹ کچھ نہ کچھ ایسے جو پورے سال مہیا نہیں ہوتے، لیکن رمضان میں وہ مہیا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو سعادت یا توفیق دیتا ہے. تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی نعمتیں لے کر آ رہا ہوتا ہے جو غیر رمضان میں اس کو نہیں ملتی. تو مادی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ مومن کا اصل رزق کیا ہے؟ مومن کا اصل رزق یہ مادی نعمتیں نہیں ہیں. مومن کا اصل رزق وہ رب سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہے، رب کے کلام سے تعلق ہے. لہذا رمضان المبارک میں الحمدللہ اس میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. عام طور پر ہم نوافل ادا نہیں کرتے، رمضان میں بے تحاشا نوافل ادا ہو رہے ہوتے ہیں، قرآن حکیم سے وہ تعلق نہیں ہوتا غیر رمضان میں. الحمدللہ قرآن جو ہماری روح کی غذا ہے اس سے بڑا بھرپور تعلق ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں. من فطر بی صائماً، جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، کان لہ مغفرت لذنوبہ و عتق رقبتہ من النار، تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہوگا اور اس کی گردن کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا سبب بنے گا. وقان لہ مثل اجری غیری مثل اجری من غیر ان ينتقص من اجری شیء، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا ثواب اتنا ہی عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے کا ثواب، اور روزے دار کے روزے کے جو ثواب ہے اس میں کمی کیے بغیر اللہ پاک روزہ افطار کرنے کا ثواب روزہ رکھنے کے برابر عطا فرمائے گا. اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں شروع میں تعارف کروا چکا ہوں کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر به صائم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنا نہیں ہے کھانے پینے کا سامان کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائیں. گویا یہ سارا اجر و ثواب تو امیر لے گئے، عمرا لے گئے، ہمارے لیے تو معاملہ یہ کہ خود ہمارے پاس روزہ افطار کرنے کا اپنے لیے سامان نہیں ہوتا تو ہم دوسروں کو کیا کرائیں گے. اس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوتی اللہ حاضر ثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب یہ بدلہ اس کو بھی عطا فرمائے گا، من فطر صائماً علی مزغۃ لبن او شربۃ مما، کہ جو شخص کسی دودھ کی ایک گھونٹ پر یا پانی پر ایک کسی روزے دار کو جو ہے وہ روزہ افطار کرا دے. ومن اشبع صائماً، اور جو کوئی بھی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اس کو سیر کرائے گا، سقا اللہ من حوضی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو میرے حوض حوض کوثر سے ایسا مشروب پلائے گا، شربتن لا یزمع حتی یدخل الجنہ، کہ اس کو اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. وہو شہر اولہ رحمہ، وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول عشرہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرہ اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے اپنی گردن کو بچانے کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں خاص طور پر عالمی حالات، ان حالات میں خاص طور پر امت مسلمہ کو جس پیمانے پر رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اس کے لیے ایک بھرپور سامان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رمضان اور بارک کی صورت میں الحمدللہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. لہذا استغفار کیجئے، اللہ کی طرف پلٹیے، توجہ کیجئے اللہ پاک کی طرف. یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ یہاں بیان کی جاتی رہی ہے کہ کراچی کے حالات ہوں یا پورے پاکستان کے، جہاں کہیں بھی اس وقت کچھ تو خون ہو رہا ہے، یہ ہمارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اور اللہ پاک یہ بات واضح طور پر بیان کر چکا ہے کہ عذاب کی تین قسمیں ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے، کوئی بجلی نازل ہو جائے، آسمانی آفت کوئی نازل ہو جائے، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، پیروں کے نیچے سے کیا مراد ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی زلزلہ آ جائے، یا دریا جو ہے جو رحمت کا سامان ہوتا ہے وہ بفر جائے اور تمہارے پورے پورے علاقے، پورے پورے شہر جو ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں. اور تیسرا جو عذاب کی قسم ہے واقعہ یہ کہ کراچی والے اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، او یل بیسا کم شیا، یا پھر یہ کہ تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. ہمیں ضرورت نہیں ہے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کی یا زمین سے عذاب نازل کرنے کی، تمہیں آپس میں لسانی بنیادوں پر یا پھر یہ کہ مسلک میں آپس میں تقسیم کر دیا جائے تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں، اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. یہ بدترین عذاب کی شکلیں ہیں جو اس وقت ہمارے سروں پر جو ہے وہ پوری طرح سے نافذ العمل ہیں. لہذا شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے مطالبات پورے کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں، مملکت خدا داد پاکستان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ کریں، تاکہ یہ تفرقہ بازی چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہو یا لسان یا مسلک کی بنیاد پر ہو، اس عذاب سے ہم باہر آ سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک اس حوالے سے قوم کو متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.